السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف آیہ نمبر 19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. آية نمبر 19 دیکھیں، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح دوبارہ اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ وہ سوال کریں آپس میں. کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو تم؟ انہوں نے کہا، ٹھہرے ہیں ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا. انہوں نے کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا ٹھہرے ہو تم، بس بھیجو تم اپنے ایک آدمی کو ساتھ اپنی اس چاندی کے شہر کی طرف، بس چاہیے کہ دیکھے وہ کون سا ان میں سے زیادہ پاکیزہ ہے کھانا، پھر چاہیے کہ لے آئے وہ تمہارے پاس کھانا اس میں سے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور نہ آگاہ کر دے وہ تمہارے معاملے سے کسی کو. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ یہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک ہی آیت میں حکمت کے اتنے موتی چھپے ہوئے ہیں کہ انسان کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک حدیث میں مفہوم ہے کہ یہ قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوگے. مفسرین یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والے اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اور ہر دور اور ہر آنے والے دور میں اس کے معجزات سامنے آتے رہیں گے. اور ایک ایک لفظ پر اگر آپ غور کریں تو واقعی میں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر لفظ اپنی جگہ اتنا اپروپریٹ ہے، اور ہر لفظ میں ہر دور کے لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت سارے سامان پوشیدہ ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی ٹو دی پوائنٹ بات بتائی ہے، لیکن اسی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ہم کو. یہاں پر وَكَذَلِكَ بہت ہی پیارے انداز میں بات کا آغاز ہو رہا ہے، شروعات ہو رہی ہے. اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ ہم نے اٹھا کھڑا کیا ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں، بَيْنَهُمْ آپس میں پوچھتے رہیں سوال کریں. اور ایک قَالَ قَائِلٌ ایک کہنے والے نے کہا، مِنْهُمْ ان میں سے کم لَبِثْتُمْ، جیسے سوال ہوتا ہے نا کہ کتنی دیر سوئے رہے. جیسے اگر آپ سب لوگ ایک ساتھ سوئے رہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں مہمان آتے ہیں یا آپ کی کوئی بہت ہی قریبی فرینڈ آ گئی یا سارے بہن بھائی جمع ہیں گھر میں، میکے میں جمع ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے دیر رات تک باتیں کرتے بیٹھے ہوں پھر سوتے ہوں، تو کتنی دیر سوئیں، بعض اوقات گہری نیند لگ جاتی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں 5 منٹ کے لیے لیٹتی ہوں یا 5 منٹ کے لیے سوتی ہوں یا پیٹ ٹکاتی ہوں، اور آپ یہ سوچ کر لیٹتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد آپ اٹھ جائیں گے، بہت سارے کام کرنے ہیں آپ کو، لیکن آپ لیٹتے ہیں آپ کو نیند لگ جاتی ہے، اور اتنی گہری نیند لگتی ہے کہ آپ کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی کہ آپ کتنا دیر سوئے رہے. اور جب آپ اٹھ کر گھڑی دیکھتے ہیں اور گھڑی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ اللہ، یہ گھڑی کی سوئیاں، یہ کانٹے مجھے غلط تو نہیں بتا رہے ہیں، یہ میری آنکھوں کو کچھ ہو گیا ہے. اور آپ کنفرم کرنے کے لیے پوچھتے ہیں دوسرے کی کہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے کہ میں اتنی دیر سو گئی، یعنی وہ 1 گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے 2 گھنٹے گزر چکے ہوں. یعنی آپ جو سوچ کے سوئے تھے کہ 5 منٹ لیٹ نہ ہے، لیکن اتنی گہری نیند لگی ہے جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو لگا کہ آپ 5 منٹ نہیں، آپ تو 2 گھنٹے سو گئے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو 200 سال یا 300 سال، واللہ عالم کتنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزیکٹ ان کی گنتی نہیں بتائی کہ کتنے سال سوئے رہے، اور وہ کتنے تھے وہ بھی نہیں بتایا. تو 200 سال وہ سوئے رہے یا 300 سال وہ سوئے رہے, آپ سوچیں ذرا, امیجن کریں 300 ایئرس. اتنے سال سونے کے بعد جب اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دن بھر یا دن کا کچھ حصہ, سوچیں ذرا. اور سیم ٹاپک آپ کو قرآن میں کئی جگہ مل جائے گا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنے رہے, تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. بتائیے, جن لوگوں نے 60-60 سال زندگی گزاری تھی اس دنیا میں, جنہوں نے 100-100 سال زندگی گزاری تھی, وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف دن بھر یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں. تو ایکچولی یہ ہے دنیا کی زندگی, اور یہی بتانا مقصود ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی اور شروع ہونے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت ان کو اٹھا کھڑا کیا جب اس شہر میں, اس جگہ پر کچھ ایک طبقہ تھا, ایک فرقہ تھا, ان کو صدیقیون یا صدیسیون کہا جاتا ہے. وہ لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے اور وہ اس بات سے انکاری تھے کہ آخرت قائم ہوگی, یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اس بات پر بحث کر رہے تھے. کچھ لوگ کنفیوز تھے, کچھ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے دوبارہ زندگی تو ہوگی لیکن اعمال کی جزا اور سزا نہیں ہوگی. کچھ لوگ ایک بحث و مباحثہ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے دوبارہ زندگی نہیں ہوگی لیکن اعمال کی جزا اور سزا تمہیں ملے گی. یعنی الگ الگ ان کے نظریات تھے اور وہ خود کنفیوز تھے اپنے معاملات میں, اپنے باتوں میں. تو اب بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور ہم نے پھر ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں, اور اس میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی دیر تم ٹھہرے رہے, تو کچھ لوگوں نے جواب دیا. آپ دیکھیں میجورٹی کا کیا کانسیپٹ تھا, یہ میجورٹی کا جو ایزمپشن تھا وہ کیا تھا, قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, کہ ہم ٹھہرے رہے اس حالت میں, نیند کی حالت میں, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. قالوا ربکم, سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کہنے لگے کہ بس تمہارا رب, اعلم بما لبستم, تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے رہے. یہ ہوتے ہیں مومن. یعنی اس ایک آیت میں ہمیں ایک نہیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مومن کیسے ہوتے ہیں, مومن کا معاملہ کیسے ہوتا ہے, مومن بلا وجہ کی بحث و مباحث میں, بلا وجہ کی باتوں میں آرگیو کرتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزارتے, بلکہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں, جو کام سے ان کو مطلب ہے وہ کام کرتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, اور بلا وجہ کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے. یہ نوجوان تھے, ان کا ایمان کتنا پختہ تھا آپ بتائیں. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, اپنا شہر چھوڑا, اپنی لگژری لائف چھوڑی, سب کچھ چھوڑ دیا, اور ابھی بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپس میں جب ایک دوسرے سے سوالات کرنے لگے تو اس پر ہو سکتا ہے بحث و مباحثہ ہو گیا. نوجوان تھے نا, جب ینگ لوگ, جو ینگ جنریشن ہوتی ہے, جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بات برائے بات نکلتی تو آپس میں بہت بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان کی بات چیت ہو رہی تھی اور آپس میں وہ اس بات پر ہی ابھی شبے میں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا وہ شبہ برقرار ہی رکھا. ان کو کچھ محسوس نہیں ہو سکا کہ وہ کتنے سال سوئے رہے, ان کو نہیں لگا کہ وہ 200 سال سوئے یا 300 سال سوئے, وہ اسی شبے میں رہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ چھوڑ دو اس بحث کو, مومن یہ کام نہیں کرتا ہے, مومن تو کام کی بات کرتا ہے, مومن آگے کی سوچتا ہے, پیچھے جو گزرا ہے اس پر بحث مباحثہ کر کے کوئی فائدہ نہیں. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہیں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیسی سوچ کے مالک تھے وہ نوجوان, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں اچھائیاں رکھ دی تھی ماشاء اللہ. کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا ربکم اعلم بما لبستم, ہم تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے. اور اسی بنا پر علماء کرام کہتے ہیں کہ جب تمہیں کسی سے نہیں, جب تمہیں کوئی بات نہیں معلوم تو پھر کیا کرو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اپنے سے کسی بڑے عالم سے پوچھو. اگر وہ بڑا عالم بھی نہیں جانتا ہے اور ہر بات ہر کوئی نہیں جان سکتا, جیسے بعض اوقات سوالات آتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم, جیسے کہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک شخص آیا تھا سوال کرنے, اور وہ جو بھی بہت دور دراز سے سفر کر کے آیا, اس نے کہا رہتا ہے 30 یا 20 کوشچن کیے ان سے, انہوں نے اس میں سے تقریباً 2/3 کوشچن کے آنسر کے بارے میں کہا کہ لا ادری لا ادری لا ادری, میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تو وہ شخص بہت حیران ہوا, کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کا اتنا نام سنا ہے, آپ تو امام دار الحجرت ہیں, امام مدینہ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. اس میں سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 یا 30 سوال میں سے صرف 2 یا 3 سوال کے جواب دیے, باقی سب کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا. تو ہر کوئی ہر بات نہیں جان سکتا, اصل جو علم کا منبع ہے, علم کا سورس ہے, اور ہر چیز جو لوٹتی ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے, اور ہر علم والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک علم والا رکھا ہے سبحان اللہ. تو یہاں پر جب بھی کوئی بات ہم سے پوچھے, اگر ہم جانتے ہوں تو بتا دیں, جو بالکل صاف سیدھی سچی بات ہے, اور اگر ہم نہیں جانتے تو کہہ دیں کہ واللہ اعلم, اور اسی لیے آپ دیکھیں جب فتاوا پوچھے جاتے ہیں، جب فقہی مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں اپنی حد تک، لیکن آخر میں وہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، آپ نے ضرور سنا ہوگا، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم جو جواب دے رہے ہیں آپ کو، ہم نے اپنے علم کے مطابق، چھوٹے موٹے علم کے مطابق، ٹوٹی پھوٹی علم نالج کے مطابق آپ کو جواب تو دے دیا، لیکن ایکچوئل جو اصل بات ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے کہ انہوں نے بحث و مباحثہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ اپنے علم کا جو ایکچوئل سورس تھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس میں ہم بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ بلا وجہ کی بحث نہیں کرتے. جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں بحث و مباحثہ کر کے سامنے والے کو ڈیفیٹ ہی کیا جائے، کیونکہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ آتا ہے نا جیسے کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. یہ والا معاملہ ہے، مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے، وہ بلا وجہ کی اپنی عقل کو، اپنی انرجی کو ضائع نہیں کرتا ہے بحث و مباحثہ کر کے. تو پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی. اس کے بارے میں ایک بہت اچھا جملہ ملتا ہے، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ الادب فی من اشتبہ علیہ العلم ان یردہ الی عالمہ، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں اشتبہ ہو جائے، شبہ ہو جائے اس نالج کے بارے میں، تو اس کو لوٹا دو کسی عالم کی طرف، اور بلا وجہ اس کے پیچھے نہ پڑو، یہ ادب کا تقاضا ہے. اور پھر نہیں معلوم تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بات یہاں پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، بس تم میں سے کوئی ایک یہ چاندی کا سکہ لے اور جائے شہر کی طرف، فلینظر ایہا ازکا، اور دیکھے کہ، اور چاہیے کہ وہ ضرور دیکھے کہ کیا ایہا، کون سا ازکا زیادہ پاکیزہ ہے. زکا کہتے ہیں پاکیزہ کو، اور ازکا بہت زیادہ پاکیزہ کھانا، بس وہ لے آئے، یعنی رزق میں سے وہ کھانا لے آئے جو کہ بہت پاکیزہ ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا کھانا کوئی بے دینی کی یا دینداری سے ہٹنے کی علامت نہیں ہے. یعنی وہ لوگوں نے اور اسی بنا پر اکثر مفسرین کہتے ہیں، مفسرین کی یہ آرا ہے یا رائے ہے، وہ کہتے کہ جب انہوں نے اچھے کھانے کے لیے کہا اور ان کے پاس چاندی کے سکے بھی تھے، اس کا مطلب ہوا کہ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، وہ محلوں میں رہنے والے لوگ تھے، اور کیونکہ جو محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں انہی کو اچھا کھانا چاہیے ہوتا ہے، انہی کو مرغوب غذا پسند ہوتی ہے، تو اسی بنا پر انہوں نے اچھے کھانے کی بات کی. اور ایک اور بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں مومن کا تقوی کیسا ہوتا ہے، مومن کا توکل کیسا ہوتا ہے. تقوی کا اور توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ اچھا بس میں تو یہاں سامنے سرے راہ بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دشمن سے حفاظت کرے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں کرتا ہے. یہ میں تو خالی ہاتھ گھر سے نکل جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کھلا دے گا پلا دے گا، نہیں. آپ دیکھیں ان کا، وہ نوجوانوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا. اور یہاں پر علماء کرام نے اس کا ترجمہ، بورقکم کا ترجمہ جو ہے، سلور کوائن کا ہی کیا ہے، یعنی ان کے پاس کچھ سلور کوائن تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کس قدر پریکاشن لیتا ہے، کس طرح وہ کانشیس ہوتا ہے. وہ لوگ ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں نکل گئے گھر سے، ان کو معلوم تھا کہ ہماری قوم ہمارے پیچھے پڑی ہے، ہم کو پناہ لینی ہے، ہم کو کہیں چھپنا ہے ان لوگوں سے، تو ساتھ میں وہ کچھ پیسے لے کر نکلے، کچھ کوائن انہوں نے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نکلیں کہیں راستے میں، تو اپنی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ چیزوں کو ساتھ میں لینا، یہ تقوی یا توکل کے خلاف نہیں ہے، کی پوائنٹ ہے یہ. دوسری بات انہوں نے کیا کہا کہ جب وہ جانے لگا، جب جس کو بھیجا انہوں نے کھانا لانے کے لیے، اسے کیا کہا، ایک اور چیز کی انہوں نے تاکید کی، اور دیکھو ول یتلطف ولا یشعرن بکم احدا، اور چاہیے کہ تم بہت کیئرفلی جانا، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو اپنے پیچھے لگا بیٹھو اور کوئی ہمارے حال پر خبردار ہو جائے، لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایمان ان کا توکل، توکل کیسے یہاں پر کہ وہ کیئرفل رہ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں بی کیئرفل، ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو اپنے پیچھے لگا بیٹھو یا تمہیں کوئی پہچان لے. تو یعنی وہ کتنی انسٹرکشن دے رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہ دیکھو کوئی تمہیں پہچان نہ لے. یعنی مومن جو ہے بے وقوفی کے کام نہیں کرتا، وہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتا کہ اچھا چلو سب کچھ کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرما دے گا. مومن بہادر ہوتا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہوتا، وہ پریکاشن لیتا ہے، وہ اپنے آس پاس کی خبر رکھتا ہے، وہ ہر معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ بلا وجہ مصیبت نہ مول لے لے. اور اسی بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو آرمرز پہنے تھے جنگ احد میں. حالانکہ آپ خود بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں تھا؟ بالکل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی فتح اور شکست دینے والا ہے، لیکن پریکاشن لیتا ہے مومن، یہ نہیں کہ اچھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ایک الگ تھا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ دیکھیں ان کا توکل کتنا تھا اور وہ کود پڑے آگ میں، لیکن آگ گلگلزار ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں گئے تو آپ نے ٹو آرمرز پہنے، کیونکہ آپ کو دشمن سے مقابلہ تھا، آمنے سامنے مقابلہ کرنا تھا. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے، اور ایک ہی آیت میں بہت سارے حکمت کے موتی یہاں پر چھپے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم میں سے دیکھے کہ کون کوئی جائے اور اچھا کھانا لائے. ایک اور بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ مومن ہمیشہ حلال فوڈ کی تلاش میں رہتا ہے. وہ کسی بھی کنٹری میں چلے جائے، وہ کہیں پر بھی چلے جائے، وہ یہ نہیں کہ ہر ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لے گا، جیسے کہ آج کل کے بہت سارے مسلمان ہیں کہتے ہیں بسم اللہ کہو اور کھا لو. بلکہ کچھ بچوں کو، کچھ ینگ ہماری جو جنریشن ہے، ان کو تو یہ بات کا علم بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے کہ ہمیں حلال کھانا کھانا چاہیے. میں نے خود کچھ جگہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بچے آرام سے چلے جاتے ہیں اور نان مسلم ہوٹل سے پیزا، شورما، آج کل چونکہ انڈیا میں بھی یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، لیکن وہاں پر نان مسلم کی دکانیں ہوتی ہیں، تو شورما میں چکن تو ہوتا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ یہ چکن حلال ہے یا حرام ہے. پیزا اگر آپ قیمے والا لے رہے ہیں یا چکن والا لے رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں جو قیمہ اور چکن ڈالا ہوا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ صحیح سے ذبح کیا ہوا تھا نہیں کیا ہوا تھا. ہوٹل میں جاتے ہیں، آرام سے آرڈر دے دیتے ہیں کہ یہ کھانا وہ کھانا آرڈر دے دیا، چکن چلی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور بس کھا لیا، کچھ معلوم نہیں کہ چکن حلال تھا یا حرام تھا. تو نہیں، ایک مومن، اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ کتنے ینگ تھے یہ لڑکے، نوجوان تھے، انہوں نے بھی کوئی مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی تھی، ان کو کسی نے بھی گائیڈ نہیں کیا تھا، ان کو کسی نے سمجھایا نہیں تھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن ایمان نے ان کو آگاہی دی. یہ ایمان ہوتا ہے، ایمان انسان کو بچاتا ہے ہر حرام چیز سے، ہر شبہ والی چیز سے. تو سبحان اللہ، ان کی سوچ آپ دیکھیں، ماشاء اللہ کیسے وہ نوجوان تھے کہ انہوں نے کتنی باریکی سے سوچا کہ ایک تو اچھا کھانا لائے، پاکیزہ کھانا ہو، حلال فوڈ ہو، ایسا نہ ہو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ پیگن سٹی میں ابھی ہیں، رہ رہے ہیں، انہیں یہ بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ حالات چینج ہو گئے ہیں اور کوئی کرسچن اب بادشاہ آ گیا ہے اور یہ کرسچن کمیونٹی ہے. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی مشرق کمیونٹی ہے پہلے کی، جس سے وہ انہوں نے فرار اختیار کی تھی. تو مومن پہلے یہ خبر رکھتا ہے کہ جو کھانا وہ کھا رہا ہے وہ پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اور اسی لیے ہم کو دو چیزوں کی تاکید کی گئی ہے کہ ایک تو حلال ہو اور دوسرا پاکیزہ ہو. یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز حلال ہو لیکن وہ پاکیزہ نہ ہو. یعنی سڑی گلی اشیاء کھانے کو بھی منع کیا گیا ہے، اچھا لذیذ کھانا. کچھ علماء نے، کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ازکا کا مطلب لذیذ فوڈ، اچھا کھانا، اور اسی بنا پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اچھا کھانا، لذیذ کھانا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت بھی دی ہے تو یہ کوئی نیکی اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ اچھا کھانا نیک لوگوں کے شائع نشان نہیں ہوتا. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، ان لوگوں نے کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر کانسیپٹ کیا ہے کہ نیک لوگوں کے تعلق سے کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ، یہ تو کھانا کھاتے ہی نہیں ہوں گے، یہ عام لوگوں کی طرح ہنستے بولتے نہیں ہوں گے، ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوگی. اور جب وہ دیکھتے کہ اچھا یہ تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اچھا یہ تو ہنس بول بھی رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے کیسے دیندار ہیں، ہائے کیسے ہیں، درس بھی دیتے ہیں اور اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، ہوٹل میں بھی کھانا کھا رہے ہیں. ہوٹل میں کھانا کھانے کو تو ہمارے اتنا مایوب اور اتنا برا سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں. ایکچولی جب رہبانیت کی شروعات ہوئی ہمارے دین میں، دین اسلام میں، اس وقت سے کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو، ہنسنا بولنا، اچھا پہننا اوڑھنا، اس کو گناہ سمجھا جانے لگا، اور اس لیے پھر دین اور دنیا دو الگ ہو گئے. ایک طبقہ بالکل جو دیندار کہنا لینے لگا، وہ دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا، اور پھر دنیا داروں نے کہا کہ لو اگر دین ایسا ہے کہ جیسے دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم کو دین چاہیے ہی نہیں ایسا، اور پھر دنیا دار لوگ بالکل الگ ہو گئے، اور ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی گئی بیچ میں. جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جو کفار مکہ کو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہی تو تھا. دو دفعہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو رسول ہو، جو نیک لوگ ہوں، جو دیندار لوگ ہوں، انہوں نے اچھا کھانا کھانا نہیں چاہیے، انہوں نے بھوکے رہنا چاہیے، یہ ان کا معجزہ ہوگا. اور اسی بنا پر جو صوفیزم کی شروعات ہوئی، اور صوفیزم میں کانسیپٹ ڈالا گیا رہبانیت میں کہ جو جتنا کم کھائے گا وہ اتنا اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اتنا اس سے اللہ کی لو بڑھتی جائے گی، اور پھر اس کے لیے الگ الگ سٹیپس بنائے گئے یا الگ الگ سٹیجز تیار کیے گئے. کہ جو 40 دن تک کھانے سے پرہیز کرے گا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پھر وہ ہم کلام ہو سکے گا، یا پتہ نہیں اس طرح کی کچھ باتیں مشہور کی گئیں، جو جتنا کم کھائے گا، جو جتنے روزے رکھے گا، اتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا، پھر اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، وہ تو ویسے بھی نہیں حائل ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کو کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کی شہرک سے قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سبحان اللہ، ہمارا رب ہم سے بہت قریب ہے. آپ کھانا کھائیں نہ کھائیں، آپ اچھا کھانا کھائیں، آپ پاکیزہ اور حلال کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کلو واشربوا ولا تسرفوا، تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانا کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، نیکی اور تقوی کے خلاف نہیں ہے، بس یہ پاکیزہ اور اسراف نہ ہو. بہت اچھی بات کہی گئی ہے. مفسرین نے جو بات لکھی ہے کہ یہ جواز نکلتا ہے طیبات کھانے کے لیے اور لذیذ کھانے کے لیے. کب تک یہ جائز ہے؟ جب اس میں اسراف نہ ہو. جب اسراف ہوگا تب منع کیا گیا ہے، اور اسپیشلی جب انسان جب اسی کو زندگی کا مقصد بنا لے تب وہ ناپسندیدہ. یعنی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ صرف کھانے پینے کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور جبکہ دیکھا جائے تو کھانا کب چاہیے؟ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زندگی کا مقصد کھانا پینا بالکل بھی نہیں ہے. کھانا پینا تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ دی ہے. تو اگر آپ کھاتے پیتے ہیں اچھا تو نو پرابلم، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بس کیا ہو؟ حلال غذا ہو، حلال فوڈ ہو، اور پاکیزہ ہو، اچھا ہو، لذیذ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اپنے کھانے کو ٹیسٹی بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کی زبان میں جو ذائقہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے ٹیسٹ کرنے کا، تو اس ذائقے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ وہ ٹیسٹ، وہ ذائقہ، وہ لذت آپ حاصل کر سکتے ہیں اچھا کھانا کھا کر، نو پرابلم، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اصل میں ایک حدیث بہت سرکولیٹ ہوتی ہے ہمارے اسپیشلی انڈیا میں، میں نے دیکھا ہے، پاکستان کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہم خود یہ بچپن میں ہم نے اتنی دفعہ سنی حدیث کہ ہم کو ابھی تک بھی یاد ہے، کہ بازاروں میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، یعنی ہلکے پن کی علامت ہے، ایسا کچھ تو بھی جملہ ہے وہ. یہاں تک ایسا ہوتا تھا کہ یہ بھی مشاہدے میں ہے ہمارے، کہ بازار سے جن کے گھر کبھی کبھار بازار سے کھانا آ جاتا تھا تو ان کو گنہگار سمجھتے تھے لوگ، یعنی ان کا تذکرہ پھر ایسے، ہاں ہے سنا تم نے ان کے گھر پر بازار سے سالن آتا ہے. اب اگر وہ سعودی عرب میں رہے ہوتے تو پھر آپ بتائیں کیا کہا جائے گا. یہاں تو سعودی عرب میں ہر روز ہی باہر کا کھانا آتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو نوجوان تھے انہوں نے کیا کیا کہ سکہ دے کر بھیجا اور کہا کہ جو باہر سے کھانا لاؤ. اب یہ نوجوان تو اتنے ماشاءاللہ ایمان والے، اتنے اللہ تعالی کے خاطر قربانی دینے والے، اگر ان کو لگتا ہے کہ اچھا بازار سے کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے تو پھر یہ بازار سے بلاتے نہیں، بھوکے رہ جاتے ہے نا. تو بازار سے کھانا کوئی ایسی ہلکے پن کی نشانی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، جھوٹی حدیث ہے وہ، جو یہ سرکولیٹ کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کی جا رہی ہے یا پہلے کی جاتی تھی، واللہ عالم اب آج کل کیا معاملہ ہے. لیکن یہ حدیث اتنی زبان زد عام ہے کہ بازار سے کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ بازار سے اچھا کھانا لاؤ، اور دیکھو کسی کو اپنے پیچھے نہ لگا بیٹھنا. اور آپ کو سوچے کہ کیا ہوا ہوگا. سبحان اللہ، کیسا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے کہ کیسا ہے وہ ہمارا رب. سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. سبحان اللہ، کن کہتا ہے اور فیکن، وہ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ، ہمارا ہمارے رب پر ایمان، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ہیبت، اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کا ہمیں احساس ہوتا ہے اپنے رب کی. کیسے ہم اس رب کے سامنے کھڑے رہیں گے اور ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو. سوچے کہ 300 سال وہ لوگ سوئے رہے. اگر آپ 200 لیتے ہیں تو 200 سمجھے، اگر آپ 300 سمجھتے تو 300 سمجھے. وہ 300 سال وہ سوئے رہے یا 200 سال وہ سوئے رہے، اب یہ 200 سال میں ان کے نہ ناخن بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے، نہ ان کا لباس بوسیدہ ہوا، نہ پھٹا پرانا ہوا. سبحان اللہ، بس عقل حیران رہ جاتی ہے. یہی تو ہمارے رب، یہ رب کی قدرت ہے اصل میں. اور اس لیے جتنا ہم جھکیں اپنے رب کے آگے، جتنا ہم اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیں، کم ہے اپنے رب کے لیے. اور واقعی میں سبحان اللہ، وہ ایک ہے. سبحان اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. پاک ہے ہمارا رب وہ تمام شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیسا وہ رب ہے کہ اس نے ان لوگوں کو وہاں پر سلائے رکھا 200 سال تک، اور ان کا لباس نہ بوسیدہ ہوا، نہ ان کے ناخن بڑھے، نہ ان کے بال بڑھے. سبحان اللہ، کیونکہ جب وہ شہر میں گئے، ان کو خود کو اشتباہ تھا نا آپس میں، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا کہ ان کے بال بہت بڑھ چکے ہوتے، ان کے ناخن بہت، آپ سوچیں نا 200 سال میں ناخن کتنے بڑھ جائیں گے. اگر ہم 8 دن ناخن نہیں کاٹتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسے ناخن بڑھ جاتے ہیں ہمارے. کبھی 15 دن کسی کے ناخن ہو گئے، بچوں نے غلطی سے نہیں کاٹے، بھول گئے کاٹنا، تو آپ دیکھیں کہ 15 دن میں ناخن اتنے عجیب سے اتنے بڑے بڑے نظر آتے کہ دل چاہتے کہ فوراً پہلی فرصت میں بیٹھ کر بچوں کے ناخن کاٹ لیں. لیکن یہ 300 یا 200 سال سوئے رہے، ان کے ناخن نہیں بڑے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ہمارے رب کی قدرت آپ دیکھیں. پھر آپ سوچیں کہ وہ شخص، اب آپ امیجن کریں کہ اگر آج کے دور میں کوئی شیکسپیئر کے زمانے کا کوئی شخص آ جائے اور وہ اس زمانے کی انگلش بولے، کیونکہ اس زمانے کی انگلش اور آج کی انگلش میں بہت فرق ہے. عربی بالکل چینج نہیں، عربی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے زمانے میں بولی جاتی تھی سیم عربی آج بولی جاتی ہے، لیکن انگلش آپ دیکھیں کتنی چینج ہوگی. ہر لینگویج 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ وہ شخص ہے، 200 سال پرانے لباس میں وہ آیا ہے، اس کے پاس سکہ 200 سال پرانا ہے، اس پر وہ 200 سال پرانے کنگ کی تصویر ہے اس سکے پر، اس کی مطلب جو زبان ہوگی، جو لینگویج وہ لڑکا استعمال کر رہا تھا، وہ جو ینگ پرسن تھا اصحاب کہف میں کا، وہ لینگویج کچھ اور استعمال کرے گا، 200 سال پرانی لینگویج. اور اب وہ دکاندار اس کو دیکھ کر کتنا حیران ہوگا، اور اسی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ لگے کہ یہ تو اتنا 200 سال پرانا سکہ ہے، کہیں اس شخص کے ہاتھ کوئی دفینہ تو نہیں لگ گیا، یعنی اینٹیک وہ کوائن تھا نا، اتنا پرانا کوائن تھا وہ اس زمانے میں. تو کیونکہ ہر زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اسی کی تصویر ڈھالی جاتی تھی سکوں پر، تو اب اس زمانے میں جو سکہ تھا وہ کوئی اور تھا، یہ پرانا سکہ. اب دیکھیں کہ پھر وہ ایک دکان پہ گیا ہوگا، وہ دکاندار حیران ہوگا، اس نے بازو والے دکان والے کو بلایا ہوگا، وہ دکاندار نے دیکھا، اور اس طرح سے کرتے کرتے سب کو خبر ہو گئی. حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ دیکھو بی کیئرفل، تم بہت کیئرفلی جانا، کسی کو اپنے پیچھے نہ لگا لینا. اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب کو خبر ہو گئی. اور اس زمانے جب یہ شخص گیا، اس زمانے میں وہاں بحث اس بات پر چل رہی تھی کہ آخرت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، دوبارہ زندگی ہے یا نہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسدسیون یا صدیقیون ملتا ہے لفظ اس کا، کہ وہ لوگ بحث کر رہے تھے کہ دوبارہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ یوم القیامت کو جھٹلاتے تھے. اور یہ قصے نے پروف کر دیا کہ وہ اسی طرح ہوگا، یعنی یہ معجزہ تھا کہ تم جس چیز کو جھٹلاتے ہو وہ ہو کر رہے گی. تو وہ کچھ لوگ کہتے کہ 370 سال وہ سوئے رہے، کچھ کہتے 300 سال، کچھ کہتے 200 سال، کچھ کہتے ہیں وہ 7 آدمی تھے، کچھ کہتے ہیں 7 سے زیادہ تھے، کچھ کہتے ہیں 10 تھے. اور انہیں جو سریانی روایت ہم کو ملتی ہے کہ اس وقت، یعنی جس وقت یہ شخص وہاں پر کھانا لینے کے لیے آیا اصحاب کہف میں سے جو ایک نوجوان، اس وقت آخرت کے مسئلے پر زور و شور سے بحث چھڑی ہوئی تھی. اور جو لوگ رومی سلطنت کی وجہ سے عیسائیت قبول کر چکے تھے لیکن ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا، یعنی وہ جو پرانے عقیدے تھے ان کے، چونکہ یہ لوگ پہلے مشرک اور بت پرست تھے، تو وہ مشرک اور بت پرستی کا اثر ابھی ان کی عیسائیت میں بھی نظر آنے لگا تھا. اور ابھی بھی وہ جو رومی تھے ابھی بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، یونانی فلسفے کے اثرات، کیونکہ سب سے زیادہ بتوں کو پوجا جو جاتا تھا سب سے زیادہ مجسمے یونان میں تھے، تو یونانی فلسفے کے اثرات ابھی بھی ان کے اوپر تھے جبکہ وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے وہاں کے لوگ. اور وہاں پر یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، اور ایک فرقہ تھا جو صدیقیوں یا صدوقی کہلاتا تھا، جو کہ آخرت کا کھلم کھلا منکر تھا، بلکہ وہ تورات سے ہی دلیل لاتے تھے کہ آخرت دوبارہ قائم نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور دوسری بات، جو مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور ان کے مناظرے ہوتے تھے آپس میں. بہرحال تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نوجوانوں کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ ثابت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ آخرت دوبارہ قائم ہوگی اور دوبارہ زندگی بھی ہوگی، آخرت کے بعد دوبارہ زندگی بھی ڈیفینیٹلی ہوگی. اور یہ واقعہ نے اس بات کو پروف کر دیا، ثابت کر دیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ زندگی ہوگی نہیں ہوگی، وہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے. اب یہاں پر آگے دیکھیے آیت نمبر 20، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. بلا شبہ اگر وہ مطلع ہو گئے تم پر تو سنگسار کر دیں گے وہ تمہیں، یا لوٹا دیں گے تم کو اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے تم اس وقت کبھی بھی. ایک اور ترجمہ دیکھیے، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو کبھی بھی ہم فلاح نہ پا سکیں گے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں ان کو فکر کس بات کی تھی، نوجوانوں کو، یعنی ان کے سامنے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ ہمارے حالات پر خبردار ہو گئے تو وہ ہم کو سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، اور دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا ان کا. دوسرا آپشن کیا تھا کہ ورنہ پھر وہ ہمیں اپنی ملت میں واپس لے کے چلے جائیں گے. اور یہاں پر ملت کے معنی دین کے ہوتے، دین کے ہوتے ہیں، یعنی جو ان کا شرک والا جو ان کا مذہب تھا وہ ہمیں اس پر لوٹا دیں گے، اور اگر ہم اس شرک والے دین پر واپس چلے گئے تو پھر ہم کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں ابھی بھی فکر ان کو کس بات کی ہے کہ دیکھو تم اپنے یہاں ہونے سے خبردار نہ کر دینا لوگوں کو، کیونکہ اگر وہ خبردار ہو گئے ہمارے بارے میں تو یا تو وہ ہمیں مار دیں گے، سنگسار کر دیں گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب حق کا اعلان کیا جائے تو اس وقت جو باطل پرست طبقہ ہوتا ہے وہ حق کو ہمیشہ کسی نہ کسی طرح ختم کر دینا چاہتا ہے، جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. کفار مکہ کسی حال میں ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ایون یہ کہ آخر میں انہوں نے اللہ کے رسول کے قتل کے فیصلے کر لیے اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے نکال لے آیا. تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے. تو یہاں پر وہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے ہاتھوں پڑ گئے یا ان کا ہاتھ اگر ہم پر پڑ گئے تو وہ ہم کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے. اور اگر سنسار نہیں کر سکے ورنہ تو پھر کیا کریں گے؟ دوسرا آپشن کیا ہے؟ کوئی اور آپشن تو ہے ہی نہیں، ایک ہی آپشن تھا اس کے علاوہ، ورنہ وہ ہم کو اپنی ملت میں واپس لے کے چلے جائیں گے پرانے دین پر. اور یہاں رک کر تھوڑی دیر ہم سوچیں کہ یہ جو ملت کا لفظ آیا ہے، یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے ہماری، اس کا کتنا پریشر ہوتا ہے، اور وہی پریشر انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے پریشر میں آ کر سوسائٹی کی بات مان لے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے، اس وقت اللہ کے رسول نے ہر چیز کو چینج نہیں کیا. جو ان کا پرانا طریقہ آ رہا تھا، جو لباس تھا، اگر اس لباس میں کوئی برائی نہیں ہے تو اسلام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یہ کوئی اسلامی لباس، کوئی ڈریس کوڈ بتایا گیا، نہیں، بلکہ جو جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو تم اسی معاشرے کا لباس استعمال کر سکتے ہو، اگر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر اس میں کوئی عریانی نہیں ہے، اگر اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے. تو اسلام آ کر ہر چیز کو چینج نہیں کر دیتا ہے، بلکہ جو معروف چیزیں ہوتی ہیں وہ ویسے ہی برقرار رکھتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے معروف وہ برقرار رہتا ہے. کیا چیزیں چینج ہوتی ہیں؟ جہاں پر بات عدل یا انصاف کی ہو، اگر ظلم ہو تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، شرک اور بت پرستی ہو اس کو ختم کیا جاتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی بات ہو اس کو چینج کیا جاتا ہے، اور شریعت کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہو تو اس کو چینج کیا جاتا ہے، باقی کچھ بھی چینج نہیں کیا جاتا. آپ کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لباس تھا وہی لباس رہا، ہے نا، لیکن عورتوں کے لیے پردے کا حکم آ گیا کہ وہ اپنے لباس پر کیا کریں، ایک اوپر سے چادر اوڑھ لیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کا جو طریقہ تھا، نارملی نکاح کا وہی طریقہ رہا، لیکن اس میں خطبہ رکھا گیا، کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئیں، یعنی گواہ تھے، پہلے بھی ایسے ہی نکاح ہوتا تھا اور بعد میں بھی ویسے ہی نکاح ہونے لگا. تو کچھ معروف چیزیں رکھی جاتی ہیں، لیکن معاشرے کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس ماحول میں آج ہم پل بڑھ رہے ہیں، جس ماحول میں آج ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہمارے اوپر معاشرے کا بہت دباؤ ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے کہ ہم لوگوں سے الگ ہٹ جائیں، کہ ہم اپنی دیڑھ اینٹ کی مسجد الگ تعمیر کر لیں. اب ایسے تو ہو نہیں سکتا، اب ہم کو تو رسم و رواج کی پابندی کرنی پڑے گی. اب لوگوں کو بھی منہ دکھانا ہے، اس دنیا میں بھی رہنا ہے، خاندان کو بھی منہ دکھانا ہے، کیا کریں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے لو بھائی اتنی کنجوسی سے شادی کر دی اپنی بیٹی کی، بیٹے کی ہم کو بلایا تک نہیں، فضول خرچی نہیں کی تم نے. تو یعنی آج ہم پر معاشرے کا اتنا اثر ہے. تو آپ دیکھیں ان کو کتنا ڈر ہے کہ وہ اپنی ملت میں ہم کو واپس لے کے چلے جائیں گے. اور آج ہم یہی چاہتے ہیں، آج ہم یہی تو چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اندر ہواؤں کا رخ پلٹ دینے کی مشرق طاقت ہوتی ہے، ان کے اندر اتنی قوت، عزم، حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو لوہے کی دیوار سے ٹکرا جائیں، چاہے تو وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکرا جائیں، ان کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور یہی نوجوانوں میں خاص بات ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کا اثر جلدی قبول نہیں کرتے. وہ ان میں کیا کہیں گے، آج اس کے لیے جو ایک جملہ آتا ہے یا لفظ آتا ہے، ابھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، کہ جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ رواداری کہہ سکتے ہیں، رواداری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں خاندان والے کیا کہیں گے، سسرال والے کیا کہیں گے، میکے والے کیا کہیں گے، پڑوس والے کیا کہیں گے، ہر ایک کا خیال ہوتا ہے ان کو. اور وہ رواداری میں پھر بہت ساری چیزیں جو وہ اپنے دین کے وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. وہ ملت نیشن کے بھی معنوں میں آتا ہے، اور یہاں پر ملت دین کے بھی معنوں میں آ رہا ہے. تو ایک نیشن یعنی ایک جو جس نیشنلٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کے رہن سہن، وہاں کا لباس، وہاں کا تمدن، آپ اس میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو دین کے معاملے میں آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی اتنا پریشرائز کرے کہ آپ کو اپنے دین کو چھوڑنا پڑے. ایسا ہوتا ہے، راج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ایسے ہی. ہائے جہیز نہیں دیں گے تو کیسا بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، جہیز نہیں لیں گے تو کیا لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کچھ نہیں ملا تم کو، ایسی غریب گھر کی لڑکی لائے ہیں تم کر کے. اچھا لڑکے بےچارے بعضوں کا جو ہمارے ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے ینگ لڑکے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں اپنے ماں باپ سے کہ نہیں ہم کو یہ جوڑے کی رقم نہیں چاہیے، ہم کو یہ سسرال سے ہمارے ڈریس نہیں چاہیے، ہم کو یہ جہیز نہیں چاہیے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں تم خاموش بیٹھے، تمہیں کچھ نہیں سمجھتا ہے، سب کرتے رہتے ہیں، سب کو کرنا پڑتا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے داماد کو ڈریس بنا رہے ہیں، کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں، اس طرح سے کہہ کے پریشرائز کیا جاتا ہے، اور وہ بےچارا لڑکا بے شرمی بے غیرتی کا نمونہ بن جاتا ہے، اور وہ جا کر اپنے سسرال والوں سے ڈریس خریدتا ہے، جیسے اس کے پاس ڈریس کے لیے پیسے ہی نہیں ہے، مانگتے ہیں سسرال والوں سے بھیک کہ ٹھیک ہے مجھے ڈریس بنا دو ورنہ میری شادی کیسے ہوگی، جوڑے کی رقم لی جاتی ہے، آج کل جوڑے کی رقم نہیں لی جا رہی، آج کل نیا سسٹم نکلا ہے کہ اچھا شو روم میں جائیں اور بہت ہی مہنگے شو روم میں جا کر آپ ڈریس پسند کر کے آ جائیں، بس وہ آپ کے سسرال والے پے کر دیں گے، یہ طریقہ آج کل کیا کہیں گے اس کو آن ہے، ان آن جو بھی ہے۔ دوسری بات جہیز، کہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم کو بغیر جہیز کی شادی کرنی ہے، لیکن ماں باپ کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں بغیر جہیز کی شادی کیسے کر سکتے ہیں، تو نوجوانوں الحمدللہ آپ دیکھیں یہ نوجوان، یہ جو اصحاب کہف تھے وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ہم ان کے ہاتھ پڑ گئے، اگر انہوں نے ہم پر نظر ڈال لی تو ہم کو پکڑ کر یا تو سنسار کر دیں گے، اور دوسرا اونلی ون آپشن ہے ان کے پاس، یا پھر وہ ہم کو اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ہم کو ان کی ملت میں واپس نہیں جانا ہے، ہم کو ان کا پریشر قبول نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو ایک باؤنڈری ڈرا کرنی ہوگی اپنے آگے، نوجوانوں کو اسپیشلی، کہ آپ بڑوں کا ادب اور احترام کریں، آپ بڑوں کی فرما برداری کریں، ضرور بات مانیں، اور والدین کی فرما برداری تو بہت زیادہ ضروری ہے، ولا افل لہما ولا تنہرہما، لیکن جہاں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کرنے کا کہتے ہیں والدین، تو آپ وہاں پر پھر فرم ہو جائیں، آپ کہیں کہ نہیں یہ بات تو پھر میں نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اس میں، تو لہٰذا یہ آپ کو اپنی کچھ باؤنڈریز بنانا پڑے گی، یہ نہیں کہ آپ معاشرے کے دباؤ میں اور بہکاوے میں آ کر بہکتے چلے جائیں، اور جہاں معاشرہ آپ کو بہائے لے جا رہا ہے آپ پتوں کی طرح اور تنکوں کی طرح بے وزن ہو کر بہتے چلے جائیں، نہیں، نوجوانوں آپ کی ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت طاقت رکھی ہے، آپ لوگ ہواؤں کا رخ چینج کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، تو جو بھی ہماری ینگ جنریشن ہے پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنا وقت کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، معاشرے کی رو میں بہتے ہوئے نہ چلے جائیں، پلیز آپ لوگ ہواؤں کا رخ پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ یہ سسٹم کو چینج کریں جو معاشرے میں سسٹم رائج ہے، شادیوں میں جتنی سادگی ہو سکتی ہے اس سادگی کو آپ اپنائیں، شادیوں کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں، جہیز کو بالکل ختم کریں، رسم و رواج کو ختم کریں، الحمدللہ اللہ کا شکر تھا ہلدی مہندی ختم ہو گئی تھی، لیکن ابھی ایک دو تین مہینوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہلدی مہندی پھر شروع ہو گئی ہے، ہو سکتا میں نے دو تین مہینوں میں دیکھا ہو، باقی لوگ ہو سکتا جانتے ہو کہ یہ پہلے سے بھی شروع ہوئی تھی، تو یعنی ایک چیز کو الحمدللہ جب ختم کر دیا گیا تھا اتنی مشکل سے رسم و رواج ختم ہو رہے تھے، دوبارہ سے اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہم اسی میں پڑ گئے، اگر ایک شادی کے لیے ہم پانچ پانچ دن لگائیں گے آپ بتائیے کنسٹرکٹیو کام کب ہوں گے، آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، یہ نوجوان جو کہ معاشرے کا رخ بدل سکتے ہیں، یہ نوجوان جو ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہیں، یہ نوجوان آج کہاں کھڑے ہیں، یہ نوجوان گلیوں کے نکڑوں پر کھڑے ہیں، چائے کے دکانوں پر، پان کے ٹھیلوں پر، انٹرنیٹ کیفے پر، گلی کے نکڑوں پر کھڑے ہیں، ان کی راتیں ایک ایک بجے رات تک ان کا وقت وہاں گزرتا ہے گلی کے نکڑوں پر، بلا وجہ کے بحث و مباحثے میں، ہنسی مذاق میں، بلا وجہ کی باتوں میں، اگر یہی نوجوان کچھ کنسٹرکٹیو کام کرے تو آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، تصویر بدل جائے، تصویر کا رخ بدل جائے، دنیا کا نقشہ بدل جائے انشاءاللہ، لیکن وہ قوم کیا ترقی کرے جس کا نوجوان آئینہ خانے میں رہ گیا واقعی میں، اور یہ نوجوان یہ تو شاہین ہے، یہ عقاب کی نظر رکھتے ہیں، یہ تو بہت اونچی اڑان اڑتے ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو اے نوجوان اپنی منزل پر نظر رکھ، تیری منزل بہت اونچی ہے، بہت یعنی بہت اونچی اڑان اڑنا ہے تمہیں، تمہیں زمین کی طرف نہیں دیکھنا ہے، تمہیں اونچا اڑتے چلے جانا ہے، اڑتے چلے جانا ہے، اپنا وقت چائے کی دکانوں پر اور پان کے ٹھیلوں پر اور انٹرنیٹ کیفے میں برباد نہ کریں، کچھ کنسٹرکٹیو کام کریں، ہواؤں کا رخ پھیر دیں، سوسائٹی کو چینج کریں، معاشرے سے رسم و رواج کا خاتمہ کریں۔ تو ان لوگوں کو کتنی فکر تھی نوجوانوں کو، کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ اپنی ملت میں واپس لے جائیں، اور اگر وہ ایسا کر لے تو پھر کیا ہوگا، ہم تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ ایک اور چیز جو رہ گئی تھی پیچھے کی آیت میں، آیت نمبر 19 میں، یہاں جو لفظ ہے ولیتلطف، سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا کام کن کن لوگوں سے لیا اور کیسے کیسے لیا، اس کتاب کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسی ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کے پاس سے آئی ہوئی وحی ہے آج جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. سبحان اللہ، ہمارے رب نے جو آسمان سے بھیجا تھا وہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ کلام. کتنے خوش قسمت ہے نا ہم لوگ کہ آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہے. اور یہ کتاب کی خدمت ایسے ایسے لوگوں نے کی ہے کہ لوگوں نے الحمدللہ ایکچوئل تو اس کا مقصد ہے، کتاب کا مقصد تبدیلی، اللہ تعالی کی بندگی. یعنی یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں اور اللہ تعالی کے احکام کو نافذ کریں. لیکن لوگوں نے اس کتاب کی کتنی خدمت انجام دی ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، یہ تو مین اس کا حق ہے اس کتاب کا، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے. لیکن لوگوں نے اس کے الفاظ کو گنے، لوگوں نے اس کے نقطوں کو گنے، لوگوں نے اس کے لائنز کو گنا، لوگوں نے اس میں جو اعراب آئے ہیں زیر زبر پیش اس کو گنا، لوگوں نے یہ تک گنا کہ اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے لیٹرز با آئے ہیں، کتنے لیٹر تا آیا ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں کیسا یہ معجزہ ہے قرآن کہ اس کے یہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح بات ہے. تو جو لوگوں نے کام کیا اس کتاب پر، تو ان لوگوں نے جب اس کے الفاظ گنے تو ان کو لگا کہ ول یتلطف، یہ ایگزیکٹ وہ لفظ ہے جہاں پر آدھا قرآن ختم ہوتا ہے پیچھے، اور یہاں سے آدھا قرآن باقی آگے بچتا ہے. یعنی آپ جب آپ ول یتلطف پر پہنچ جاتے تو مطلب آپ نے پیچھے آدھے قرآن کی تلاوت کر لی اور اب آدھا قرآن آگے پڑھنا باقی ہے. سبحان اللہ، یعنی دو حصوں میں اگر آپ قرآن کو آدھا آدھا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ول یتلطف پر وہ آدھا کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ وہ لفظ ہے قرآن میں. اسی لیے آپ دیکھیں جو اردو والے قرآن ہے آپ کو نظر آئے گا اردو والے قرآن میں کہ جہاں ولی تلطف لکھا ہوا آیا ہے وہ تھوڑا سا موٹا لفظ ہے، اور وہاں یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ موٹا لفظ اس کو اس لیے کر کے لکھا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر آدھا قرآن، نصف قرآن ختم ہو چکا ہے. بہرحال اس سے کوئی ہمارے ایمان وغیرہ میں کچھ فرق نہیں آتا، لیکن یہاں پر یہ قرآن کا معجزہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اس کی کتنی خدمت کی ہے. اب آپ تھوڑا سا یہ بھی سوچ لیں کہ میں اور آپ اس قرآن کی کیا خدمت کر رہے ہیں. لوگوں نے تو اس کے الفاظ کو گنا، اس کے سینٹنسز کو گنا، لوگوں نے اس کے نقطوں کو گنا، لوگوں نے اس کے الفابیٹس کو گنا کہ اس میں کون سا لیٹر کتنی دفعہ آیا ہے. لوگوں نے بہت خدمات کی قرآن کی. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کیا کم از کم ہم روزانہ ایک رکوع کی تلاوت بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ کوئی ایک آیت کی یا دو آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں؟ کیا میں روزانہ اس قرآن کو سمجھنے کی یا تلاوت کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ آج ہمارے پاس کتنے 24 گھنٹے، کیا ان 24 گھنٹوں میں کیا میں ایک پیج تلاوت نہیں کر سکتی؟ اپنے رب کے کلام کو میں پڑھ نہیں سکتی؟ کیا میں اتنی بزی ہو گئی ہوں کہ میرے پاس ایک پیج پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ لوگوں نے تو اس کی کیسی کیسی خدمت کی اور میرے پاس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. کتنی حیرت کی بات نہیں ہے؟ تو غور کریں، ذرا سوچیں کہ آج ہمارا اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا رویہ ہے. یہ قرآن کی خدمت لوگوں نے اس طرح سے کی ہے کہ اس کے ہر لفظ پر غور کیا گیا، ہر لفظ کے معنی، اس کی بہت ساری چیزیں الحمدللہ کے بارے میں معلومات دی گئیں. اور خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کے حصے میں، جن کے قسمت میں اس قرآن کی خدمت کا شرف لکھا ہوا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس قرآن کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے والے بنیں، اور یہ چیز ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. آمین. تو بہرحال ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر کسی کو ہمارے بارے میں خبر ہو جاتی تو ہمیں سنگسار ہی کر دیں گے یا پھر ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ہم ان کی ملت میں واپس چلے گئے تو پھر تو ہم کبھی بھی فلا نہیں پا سکتے. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے سوسائٹی کا پریشر، کہ سوسائٹی بعض اوقات اتنا پریشرائز کرتی ہے آپ کو کہ آپ کو اپنے رب، یعنی وہ سوسائٹی آپ کو اپنے رب کی نافرمانی پر بھی اکساتی ہے یا اکسا سکتی ہے. تو لہٰذا ایک بارڈر، ایک لائن آپ ڈرا کر لیں اپنے لیے کہ آپ اس کے آگے نہ جائیں، آپ سوسائٹی کی بات نہ مانیں. یہاں تک کے چند پوائنٹس جو تھوڑے نوٹ کرنے کے تھے وہ آپ لوگ کو نوٹ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. ان آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ علم حاصل کرنے کے لیے یا علمی گفتگو اگر ہو تو اس پر بحث و مباحثہ کرنا یا اس کے لیے ترغیب دینا یہ جائز ہے. یعنی کیونکہ اس وقت جو مناظرہ ہو رہا تھا، اس وقت کی سوسائٹی میں جو مناظرہ چل رہا تھا، وہ کیا مناظرہ چل رہا تھا؟ کہ دوبارہ زندگی ہے بھی کہ نہیں. تو اس وقت وہ لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھا کھڑا کیا، اور یہ اس وقت یہ دلیل سے ثابت ہو گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس طرح سے اٹھائے گا. پھر جب بندے پر علم مشتبہ ہو جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اس علم کو اس شخص کی طرف لوٹا دے جو اس کا عالم ہے، اور خود اپنی ایک حد پر ٹھہر جائے، کیونکہ ہر ایک کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا امام مالک کے بارے میں، کہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو کہہ دے کہ نہیں معلوم، واللہ عالم، یا پھر کسی عالم کی طرف لوٹا دے کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ تیسرا، خرید و فروخت میں وکالت اور اس میں شراکت صحیح ہے، جیسے کہ وہ لوگوں نے کیا کہ جاؤ اور خرید کر لاؤ، تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ پھر چوتھی بات، اچھی چیزیں اور لذیذ کھانا کھانا جائز ہے جبکہ اس میں اسراف نہ ہو، اسراف ممنوع ہے، اور خاص طور پہ جبکہ انسان کو اس کے سوا کوئی اور کھانا نہ ملے، تو اسی بنا پر یعنی پہلے کھانوں میں وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، اچھا کھانا کون سا ہے، تو وہ ضرور اس میں جو ہے سلیکٹ کر سکتا ہے اچھا کھانا۔ اور اسی بنا پر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، بلکہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ انہوں نے کھانا لانے والے کو بھیجا اور کہا کہ لذیذ کھانا لانے کا حکم دیا، کیونکہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں اور بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ جب دین میں آزمائش اور ابتلا یا فتنے کا موقع ہو تو اس سے بچنے، چھپنے اور فتنوں کی جگہ سے دور رہنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو بھی چھپائے، کیونکہ ایسا نہ کہ واپس ہو ان کی ملت میں ان کو واپس لے کر چلے جائیں۔ تو یہ جائز ہے کہ جب آپ کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور فتنہ بہت بڑھ جائے، تو ایسے وقت میں دور دراز کی جگہوں پر چلے جانا اور کہیں پناہ لینا جائز ہے۔ پھر ان آیات سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان نوجوانوں کو دین سے کتنی شدید رغبت تھی، اپنے دین سے کتنی محبت تھی ان کو، کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہر قسم کے فتنے سے دور بھاگتے تھے، اور انہوں نے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہاں پر ان آیت میں یہ بھی ہے، شر کا بھی ذکر ہے، کہ وہ لوگ کیا کریں گے، ہم کو یا تو سنسار کر دیں گے، یعنی ان کا شر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ چاہے تو مار بھی سکتے تھے ان نوجوانوں کو۔ تو یہاں پر نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب سامنے والے کی دشمن کی طرف سے شر اتنا بڑھ جائے تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ لگے کہ وہ آپ کو آپ کی ملت میں واپس، اپنی ملت میں واپس لوٹا دیں گے، آپ کو پرانے طریقے پر واپس لے آئیں گے، تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اور کیونکہ اگر ایسا کرتے تو پھر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ہم کو دشمن عناصر سے یا اسلام دشمنوں سے محفوظ رکھے، ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت دے کہ ہم کبھی سوسائٹی کے پریشر میں نہ آئیں، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ہی ہمیں موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہمیں موت نہ اس حال میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً۔